رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے
الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الارضين، ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من اول ظلمهم الى قيام يوم الدين، اما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل قوم هاد، صلوات پڑھ لیجیے محمد اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے. ہماری گفتگو کی مثال اس ہال کی طرح ہے جسے ہم اس ہال کے اندر بیٹھے. اب اپنے اطراف میں دیکھیں کتنے دروازے ہیں، مختلف دروازے ہیں، ہر دروازہ اس دروازے کے پیچھے مختلف منظر ہے، اور ہر دروازہ ضرورت کے مطابق ہے. اسی طریقے سے زمانۂ امام کے حوالے سے مختلف موضوعات ہیں، اور ہر موضوع کی الگ جگہ. ابھی چونکہ درست ہم عام ہیں، لہٰذا ہم قرآن سے تبرکن شروع کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ 150 سے زیادہ آیتیں زمانے کے امام کے حوالے سے، امام زمان کے حوالے سے اس میں اشارہ، 150 آیتیں، 150 آیتیں، اور بعض وہ آیتیں جو ہم سمجھتے ہیں بلکہ سب ہی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کا منظر ہے، حقیقت میں وہ قیامت کا منظر نہیں ہے، وہ دنیا ہی کا منظر ہے. لیکن امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو رجعت ہے، واپس آنے کا ذکر ہے. ان میں سے ایک تو بالکل آپ بھی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے مختلف گناہوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب. تو آپ اپنے اس زمانے کے اندر بہت سارے ایسے ظالم بادشاہوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے تو بڑے بڑے مظالم کیے ہیں، لیکن ظاہری طور پر بڑے آرام کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. کم سے کم دنیا کے اندر ہمیں ان کے اوپر کوئی عذاب نظر نہیں آتا. قرآن کریم کی آیتیں کہاں ہیں جو کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے، قیامت کا عذاب تو اسی بھی زیادہ بڑا ہوگا. یمن کے اندر جتنے مظالم ہو رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، بڑا احترام سے جنازہ اٹھے گا اور تعطیلات بھی، چھٹیاں بھی ہوگی. اس قسم کے ظلم کرنے والے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا، مرنے کے بعد بھی عذاب ہوگا، جب دنیا میں عذاب ہوگا تو یہ دوبارہ واپس آئے گی، ان کو واقعی عذاب ہوگا، ان قرآن کی آیتوں کی عملی تفسیر ہوگی، اس کے بعد دوبارہ دنیا سے جانا. اور قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جس کے اندر زمین مردہ ہونے کے بعد آباد ہونے کا ذکر ہے، اور ظاہری تو یہی ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ آباد ہو جاتی ہے. لیکن ان کے تفاصل کے اندر زمین مردہ ہونے سے مراد معاشرہ مردہ ہو جانا، اور زمین آباد ہونے سے مراد زمانے کے امام علیہ السلام کا ظہور ہے. فرض کر رہا تھا کہ 150 علماء نے قرآن کریم کی آیتیں بیان کی ہے کہ یہ امام زمان کے بارے میں ہے. پھر ہمارے مکتب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہمارے مذہب کے اندر، تو ہمیں اپنے وجود امام کے حوالے سے اس لیے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس امام علیہ السلام کی تشریف لانے کی خبر رسول نے بھی دی ہے، باقی 11 اماموں نے مسلسل دی ہے، تسلسل کے ساتھ دیا ہے، تواتر کے ساتھ دیا ہے. یعنی کوئی ایک روایت نہیں ہے، دو روایت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے اتنے خطبات ہیں، مولائے کائنات کے خطبات ہیں، امام صادق علیہ السلام کے ہر ایک نام کی تشریح، زمانے کے امام کے نام کی تشریح، وضاحت، یہ آداب، ان کا نام لینے کا آداب، کھڑے ہونے کا آداب، سر جھکانے کا آداب، ان تمام کو سامنے رکھنے کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان شک بھی کرے. اگر اس کے اندر شک ہو جائے تو پھر یقین نہیں بن کے دیا سکتا. پھر سلسلہ تو یہ ہوا. دوسرا سلسلہ، امام علیہ السلام سے جو دعائیں منسوب ہیں، بہت ساری دعائیں، جن جملہ دعائیں افتتاح جو آپ پڑھتے ہیں، یہ امام علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے. بہت ساری دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں, یہ ان کو سامنے رکھ کے امام کا وجود کا کون انکار کر سکتا ہے؟ امام کے خطوط ہیں, امام کے نمائندے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو زمانے حاضر کے اندر بھی امام سے ملاقات رکھتے ہیں, انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. تو خلاصہ ہمارے مکتب کے اندر تو امام علیہ السلام کے وجود اور ان کے آثار سے پھر انکار کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ایک مرحلہ تو یہ ہوا. دوسرا مرحلہ مسلمانوں کے حد تک جائے, وہاں پر بھی مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان ہوگا کہ جو امام علیہ السلام کی آمد کے بارے میں جو ہے وہ انکار کرے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, بالکل واضح ہے. کیا ہے, آپ اپنی کوئی کتاب پڑھے, چاہے آپ بنونی ٹون جا کے مفتی شام زہی کی کتاب لا کے پڑھے, آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. نام بھی وہی ہے, تھوڑا معمولی فرق ہے, وہ بھی ادبی فرق ہے, وہ اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, اس وجہ سے کچھ فرق ہے. باقی امام علیہ السلام کے تشریف لانے کے حوالے سے, ان کے انقلاب کے حوالے سے کوئی بھی مسلمان کسی مطلب فکر کا مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ دو بات ہو گئی. اور دوسری بات جو ہے بڑا ایک مسئلے کو حل کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ جس طریقے سے امام علیہ السلام کی آمد کے بارے میں سارے مسلمان انتظار, چاہے پیدا ہو چکے ہو چاہے پیدا ہونے والے ہو, لیکن ان کی آمد کا سب منتظر ہے اور سب اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ مہدی کو ہم بنائیں گے نہیں, اللہ بنا کے بھیجے گا, اللہ انتخاب کرے گا, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے کہ ہم ووٹ دے کے کسی کو مہدی بنا دیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو فکری اور ذہنی لحاظ سے یہ اسی کو وہی مکتب غدیری کہا جاتا ہے, کہ ایک مکتب مکتب غدیری ہے, ایک مکتب مکتب ثقیفہ ہے, یہ دونوں چلا ہے. تو جب یہ ہم جب یہ پڑھیں گے کہ زمانے کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ ہوگا, کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی زیادتی نہیں ہوگی, ہر طرف سے عدل ہوگا, ہر طرف سے انصاف ہوگا, جس کو آج کے درس کے اندر شارٹ اور مختصر کرے تو یہ ہوگا کہ ابھی ساری پریشانیاں اس لیے ہے کہ اسلام مرکز غدیری سے ہٹا ہوا ہے, اور جیسے ہی امام علیہ السلام تشریف لائیں گے, جس کو ہم ووٹ دیں گے نہیں, خود ہی تشریف لائیں گے, اللہ بھیجیں گے, تو جب یہ امامت کا جو سلسلہ مکتب غدیری پر پہنچے گا تو مسائل خود بہت حل ہو جائیں گے. کہ اللہ کے رسول نے غدیر کے اندر حق کو بیان نہیں کیا تھا, حق کو دکھایا تھا کہ یہ حق ہے. غدیر کے اندر ایمان کا بیان نہیں تھا, بیادل کی ایمان کو عیان کیا تھا, ظاہر کیا تھا, یہ ایمان ہے, یہ کل ایمان ہے, یہ حق ہے. وہاں قرآن کا بیان نہیں تھا بلکہ قرآن کو عیان کر کے دکھایا تھا, یہ مجسم قرآن ہے اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. جب اللہ کے رسول سے پوچھے, اللہ کے رسول آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس پر عمل کرنے سے کیا بنتا ہے, تو غدیر میں دکھایا تھا کہ دیکھو جو دین میں لے کے آیا ہوں اس پر عمل کرنے سے یہ بنتا ہے جس کا نام علی ہے. اے اللہ کے رسول, آپ قرآن لے کے آئے ہیں, اس قرآن پر عمل کرنے سے کیا بنتے ہیں؟ تو آپ نے غدیر کے اندر دکھایا کہ دیکھو یہ بنتے ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے وہ بنتے ہیں. یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ سب قرآن جو ہے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. قرآن بے مثل ہے, قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا ہے. اسی طریقے سے ان ہستیوں کے مقابلے میں کوئی نہیں لا سکتا, وہ بھی بے مثل ہے, یہ بھی بے مثل ہے, وہ بھی معجزہ ہے, یہ بھی معجزہ ہے. قرآن بھی رسول کا معجزہ ہے, علی بھی قرآن کا اور اسلام کا جو ہے رسول خدا کا معجزہ ہے, یہ وہ بھی بے مثل ہے, یہ بھی بے مثل ہے. تو دو مطلب تو میں نے کہہ دی, مطلب اسلام کے حوالے سے چاہے مسلمان کوئی بھی مسلمان ہو, اس امام علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے ہیں, چاہے ہماری کتاب پڑھے چاہے مفتی شام زاہی کی کتاب پڑھے, آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. وہی حدیث, چونکہ حدیث سب کا منبع وہی رسول خدا ہے, اور اللہ کے رسول نے اسی طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ وہ علی کی اولاد میں سے ہوگا, زہرا کی اولاد میں سے ہوگا, یہ سب کچھ روایتیں جو ہے ایک جیسی ہیں. جتوں کے مذہب ہے اہل بیت کے حوالے سے, دوسرا مذہب اسلام کے حوالے سے, اس میں کوئی گنجائش نہیں کرنا. پھر تھوڑا سا اور اوپر جائیں, تمام ادیان کے اندر کسی نہ کسی کی آمد کا انتظار کسی نہ کسی نام سے موجود ہے. اسلام سے پہلے بھی ایک تصور موجود تھا, لیکن دوسرے انداز سے میں بیان کروں گا. اور اسلام آنے کے بعد بھی ابھی موجودہ حالات کے اندر بھی ان ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرنے کے لیے کسی ہستی کا انتظار, کوئی حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں, کوئی کسی کا نام لیتے ہیں, کوئی کسی کا نام لیتے ہیں, سب کے ذہن میں ہے کہ کوئی آئے گا جو اس نظام کو صحیح کرے گا. اب جو نظام کو صحیح کرے گا, جو اس کی ضرورت کی دلیل کیا ہے, میں چند دلائل آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے دلیل, اب ارسطو افلاطون تو ظاہر ہے کہ حضور سے بہت پہلے آئے ہیں, ان کے ذہن کے اندر بھی موجود تھا جس کو کہتے ہیں مدینہ فاضلہ. مدینہ فاضلہ یعنی ایک ایسا شہر ہو جس شہر کے اندر نہ ظلم ہو نہ زیادتی ہو. انسان انسان پر ظلم کرنا تو دور کی بات, انسان حیوان پر بھی ظلم نہ کرے, حیوان انسان پر بھی تجاوز نہ کرے. اچھا, پہلے یہ بندر میں آپ کو بیان کروں کہ وہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا. یہ مختلف واقعات میں سے واقعہ یہ ہے, امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ جب آپ مکہ کی طرف سفر میں تھے تو دیکھا کہ لوگ وہاں رکے ہوئے. رام نے پوچھا کیوں رکے ہیں, کہاں شیر ہے, راستے کے اندر شیر بیٹھا ہوا ہے, درندہ بیٹھا ہوا. امام علیہ السلام آگے بڑھے اور شیر نے امام کے پاؤں کو چوما اور راستے سے ہٹ گیا. امام نے اس جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے, ظلم و زیادتی کا راستہ ترک کر دے, ہر جگہ اگر عبادت اور اطاعت ہو, تو شیر جنگل کا بادشاہ بننے سے زیادہ مرد مومن کی خدمت کو ترجیح دے گی, انسان کی خدمت کے لیے. ایسا تصور ہے کہ جب امام علیہ السلام, اس میں آپ نے عام طور دیکھا ہوگا کہ دو لفظ استعمال ہوتا ہے, کما ملئت ظلما یملا اللہ بالارض قسطا وعدلا, قسط بھی ہے اور عدل بھی ہے, کما ملئت ظلما وجورا, ظلم بھی ہے جور بھی ہے, ان کی تفسیر الگ الگ ہے. یعنی یہاں یعنی اس حکومت امام علیہ السلام کے اندر کوئی جانور بشترا, کوئی مچھر انسان کو نہیں کاٹے گا, کوئی درندہ انسان کو نہیں کاٹے گا, سب کا سب انسان کا مدعی بنے گا. جب ظلم اور ظالم اور نافرمانی کا خاتمہ ہوگا تو ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو جس کو مدینہ فاضلہ کہہ کر ارسطو افلاطون بہت پہلے پیش کر دیا ہے. مدینہ فاضلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گھر بنے, نقشہ ایسا ہو شہر کا کہ کسی کی کھڑکی کسی اور کے لیے باعث اذیت نہ ہو. اس طریقے سے وہ شہر ترتیب دے دے کہ ہر ایک کو ہوا ملے اور ایک جیسی ہوا ملے, اور کوئی جانور بھی انسان کو اذیت نہ دے دے, نہ انسان کی طرف سے کوئی جانور پر کوئی ظلم ہو. اور ہسپتال کے اندر مریض کو داخل کرنے کے بعد اس کے وارث کو یہ پتہ ہو کہ میں اتنا خیال نہیں رکھ سکتا جتنا یہ لوگ ان کا خیال رکھیں گے, کاروبار کے حوالے سے, کام کے حوالے سے اتنا تصور, اللہ پر اتنا بڑا بھروسہ. یہ واقعہ تو فرضی ہے لیکن سمجھانے کے لیے اچھا ہے. کہا جاتا ہے کہ جہاں امام علیہ السلام کی حکومت تھی, کشتی ٹوٹ گئی, وہ وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے دو آدمی تھے. امام نے پوچھا, امام سے ملاقات میں سے پوچھا کہ جانا چاہتے ہیں تو کہا جی میں جانا چاہتا ہوں. دوسرے جو زیادہ عاشق تھے اس نے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا, میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو وہ وہاں رہے. پھر اس کے بعد اس سے پوچھا تمہاری کیا عمر ہے, بس کر لیں. ان کا میری عمر اصل 20 سال ہے. سب سے پہلے تو تعجب ہوا کہ بالغ ہو کے اتنے سال ہوئے ہیں کہ تم نے شادی نہیں کی ہے, سنت رسوم کو ادا نہیں کیا ہے. دوسرے چند سال گزرے تھے اس پہ اتفاق. اس کے بعد جب شادی ہوئی, میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا ہوں, جب شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد ہر ایک جملے کے اوپر وہ خاتون ناراض ہو کے نکل رہی ہوں. کہا تو یہ کف, اس کے زبان سے کفر و شرک کی باتیں ہوتی ہیں. ہر روز جو ہے کئی دفعہ قاضی کے پاس پہنچتے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ جو آیا ہے وہاں سے, جو ایک لحاظ امام کا عاشق بھی ہے, سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہے, ہر بات کے اوپر کفر و شرک کی بات ہے. جیسے ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کیا مصیبت کی گرمی ہے, کیا مصیبت کی سردی ہے, کیا مصیبت کی بارش ہے, یہ جملے جو ہم ادا کرتے ہیں. تو وہ خاتون بار بار قاضی کے قبول سے تھی, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کے کاموں کے مصلحت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. وہاں جو ہے لوگ ایسے ہوں گے کہ ہر شے کو, ہر چیز کو مصلحت خدا سمجھ کے خوشی خوشی اس کی طرف, جس کی ہم شکایت کرتے ہیں گرمی اور سردی کی, وہ شکایت کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں جائے گا. تو موضوع جانا جائے تو یہ مدینہ فاضلہ کا تصور افلاطون اور افلاطون اور باقی جتنے دانشور بن چکے ہیں اور آج بھی کتابوں کے اندر مدینہ فاضلہ کا تصور موجود ہے کہ انسان کوشش بھی کرتا ہے کہ ایک ایسا شہر بنے جس کے اندر کوئی ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو. یہ انسان کے ذہن کے اندر یہ تصور دلیل ہے کہ یہ ہونے والا ہے. جیسے پیاس دلیل ہے کہ باہر پانی ہے, بھوک لگنا دلیل ہے کہ باہر کھانا ہے, انسان تمنا رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ باقی رہوں گا, یہ دلیل ہے کہ اس کو بقا ہے, کوئی اور دعویٰ نہیں کرتا. تو یہ ہر چیز کی دلیل ہے. اسی طریقے سے یہ مدینہ فاضلہ انسان کی یہ کوشش کہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو, جہاں کوئی ظلم زیادتی نہ ہو, کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے, ہر ایک کی کوشش بھی ہے, تمنا ہے. یہ تمنا خود دلیل ہے کہ ایک دن جو ہے وجود نہ کرے. اور آگے بڑھے اپنے زمانے کی بات کریں, یہ اقوام متحدہ کا بننا, یہ سلامتی کونسل کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی تمنا ہے, اور تمنا دلیل ہے کہ ایک دن یہ تمنا پوری ہونے والی. اس کے بعد یہ اقوام متحدہ بننے کے باوجود, سلامتی کونسل بننے کے باوجود امن و سکون کے لیے کوئی کام نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ راستہ صحیح نہیں ہے. اور راستہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کا نام ہی اقوام ہے. جب اقوام ہے تو پھر متحد نہیں ہے, متحد ہے تو پھر اقوام ہے, لفظ نہیں تضاد ہے. یہ اپنی کوشش کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر سکے گا یہ ادارہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اقوام کا تصور ہے. پھر کیا تصور ہونا چاہیے؟ تصور ایسا ہونا چاہیے, آپ اس کو میں ملا کے بتاؤں, کہ اقوام متحد جب اقوام ہے تو پھر متحد نہیں ہے, متحد تو پھر اقوام نہیں ہے, قوم کی جمع ہے. اچھا, اس کے بعد میں اور ایک اس میں شامل کروں گا تو یعنی کیا نام ہے, آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, مجھے بیان کرنا آسان ہو جائے گا. پھر ابھی زمانہ ترقی کر رہا ہے, دنیا ترقی کر رہی ہے. ابھی کہتے ہیں گاؤں کے برابر ہو گئی دنیا, اس کے بعد ایک شہر کے برابر ہو جائے گی, اس کے بعد ایک کمرے کے برابر ہو جائے گی. ترقی کر کے انسان ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بعد, یہ دنیا جب ایک شہر کے برابر چھوٹی ہو جائے گی, یہ دنیا ایک کمرے کے برابر چھوٹی ہو جائے گی, تو خود انسان تلاش کرے گا کہ ایک ایسا نظام ہو جو سب کو چلا سکے. پھر تشنگی ہوگی, پھر صحیح معنی میں ذہن کھلے گا کہ بھائی اب کون سا نظام ہوگا, کہ اب دنیا چھوٹی ہو گئی, ایک کمرے کے اندر کتنا نظام چلے گا. تو جب ترقی ہو کے زمانہ محدود ہو جائے گی تو پھر نظام کو تلاش کرے گا. پھر ادھر ہے ہم نے بنا کے رکھے اقوام متحدہ, پھر اقوام جو ہے وہ جو ہے اس طریقے سے کمرے کے اندر اقوام کا جو ہے وجود, اس کا رہنا ممکن نہیں ہوگا. سب سے پہلے زبان کا مسئلہ آئے گا, ہر شے کا مسئلہ آئے گا. پھر وہاں جو پردے غیب کے اندر موجود ہے وہ کوئی الگ دین لے کے نہیں آئے گا, وہی جو جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں اسی کو پیش کرے گا. کہ تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہا ہمارا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اقوام ہیں, ہماری قوم, ہم الگ الگ قوم ہیں, ہماری زبان الگ الگ ہے. تو وہ آ کے سمجھا دیں گے تمہاری زبان الگ کیسی ہوئی, تمہاری زبان الگ نہیں ہے. کیسے؟ جب تم دنیا کے اندر آیا تھا تو تمہارے کان اور تمہارے کان کے اندر کون سی زبان میں اذان و اقامہ دی ہے؟ اذان و اقامہ سب سے پہلے گفتگو جو تم نے سنی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ دنیا کے جس حصے کے اندر پیدا ہوا ہو, جس قوم کے اندر تم پیدا ہوا ہو, تو سب سے پہلے دنیا کے اندر تم نے اپنی زبان کے الفاظ بعد میں سنے ہیں, سب سے پہلے جو سنا ہے وہ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. دونوں کان کے اندر وہی سننے کے دو ہی راستے ہیں, دونوں کے ذریعے تمہارے ذہن کے اندر ڈالا ہے کہ آپ کو ایک زبان, کہ آپ اس زبان سے وارستہ ہے. دنیا کے جس حصے کے اندر موجود ہو, اپنی مادری زبان کو تم نے بعد میں سیکھا ہے, یہ زبان تم نے پہلے سنی ہے. اس بعد مسلمان ہوا ہے, مسلمان ہونے کے بعد پھر ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہے, سب نے کہا ہے مسلمان کے کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دنیا کے جس حصے کے اندر موجود ہو تم سب کا کلمہ اور شعار اور نعرہ بھی ایک ہے. اس کے بعد پھر اذان ہے, دنیا کے جس حصے کے اندر موجود ہے سب کی اذانیں ایک ہے, اور وہ بھی دن میں ایک دفعہ نہیں, پانچ دفعہ یا تین دفعہ اذانیں ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد جس دین پر عمل کرنے والے ہیں اس نے جو آخری کتاب بھیجی ہے, اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دنیا کے جس حصے کے اندر مسلمان یا ماننے والے موجود ہیں وہ سب نے عربی میں اللہ کا کلام سنا ہے. اس کے بعد دن کے اندر پانچ دفعہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی ہے. یہاں تک کہ اگر وہ مرا ہے تو جس زبان کا بھی مرنے والا, جس زبان جس قوم کا بھی ہو, عربی کے اندر ان کو تلقین پڑھائی گئی ہے, اسماء افہام کہتے ہوئے تلقین اس کو پڑھا دی گئی ہے. ایک زبان بولتے کہ تمہاری زبان تم اقوام نہیں ہے, تم امت واحدہ ہے. تو پھر مسئلہ وہ نظام جو ہے وہ سمجھنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہاں یہ تب جب دنیا ترقی کر کے دنیا چھوٹی ہو گئی ہے تو یہ والا دین چلے گا کہ جن کا نعرہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ ہے اور ان کی کتاب بھی ایک ہی ہے وہی عربی میں ہے اور یہ خالق سے گفتگو کرتا ہے تو جس زبان میں اور خالق ان سے گفتگو فرماتا ہے جس زبان میں اور شروع کے اندر اذان و اقامہ کی شکل میں مرنے کے بعد تلقین کی شکل میں اسے یہ سمجھا دیا جاتا ہے تمہاری زبان بعد میں ہے, اصلی زبان وہ ہے جس خالق مخلوق کے درمیان میں, خالق اور مخلوق کے درمیان جو گفتگو ہوتا ہے. پھر مسئلہ جو ہے اور آسان ہے. اس کے بعد تم کیا چاہتے تھے کہ تم جسد واحدہ ہو؟ ہاں ایک مہینہ پوری دنیا کے اندر کھانے کو ترک کر کے وحدت کا مظاہرہ کرو اور جب عید کا دن آئے تو روزہ رکھنا حرام ہے, کھانا کھا کر اور بقرا عید آ جائے تو دنیا کے اندر ایک قسم کی غذا کھا کر ہر طرف وحدت کا مظاہرہ. تو یہ بھی کافی نہیں ہے, کہا یہ بھی کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ تم ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, دن میں پانچ دفعہ ایک مرکز جس کا نام خانہ کعبہ ہے سب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو. اور یہاں تک کہ اگر کوئی مرغی بھی ذبح ہو جائے, کوئی بکرا ذبح ہو جائے, کوئی بکری ذبح ہو جائے تو دنیا کے جس حصے کے اندر بھی ہو اس کے اندر دو چیزیں مشترکہ ہے, اللہ کا نام لیا گیا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے اس کو ذبح کیا گیا. تو اس طریقے سے اس جب انسان کو اس نظام کی واقعی شدت سے اس کی تلاش ہوگی, اس نظام کو سمجھنے کے انسان قابل ہوگا, وہ بولے گا پھر یہی نظام چل سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا نظام چل ہی نہیں سکتا ہے. اور باقی جب اس کو جب ہم یہ سمجھ جائیں گے ترقی کرنے کے بعد, جسے ہم بچے کو سکھاتے تھے کہ خون نجیس ہے, پیشاب نجیس ہے, یہ فلان چیزیں نجیس ہے, بعد میں پتہ چلا اسی کو تو زبان جدید کے اندر اسی کو سائنس کہتے تھے, وہ سائنس کے قرار نام رہتے یہی چیزیں ہیں. ابھی پتہ چلا جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا پیشاب کا ٹیسٹ دیتے ہیں یا خون کا ٹیسٹ دیتے ہیں, پہلے ہی سے سمجھا دیا تھا کہ یہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں, اسی سے تمہیں بچنا ہے. یعنی ہم اس سمجھنے میں جو ہے وہ تاخیر کر رہے تھے, ہے تو ہی چیزیں تھیں, انہی چیزوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں, بیماری پھیلنے کا ان کو پہلے سے پتہ تھا. اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے دوائیاں ایجاد کی ہے, دوائیاں بناتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ بھی خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے, ورنہ اس دوائی کے اندر استعمال ہونے والی ایک چیز جو ہے وہ مثال کے طور سمندر کے اندر کسی جانور کا حصہ ہوتا ہے, ایک حصہ جو ہے وہ جنگل سے لا کے, ایک حصہ کہاں سے لا کے, یہ سب کا سب جوڑنے کا حکم اللہ کی طرف سے وہی اور طریقے سے ان کو الہام ہوتا ہے, اس طریقے سے مربوط ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جب زمانہ ترقی کرے گی شدت سے ایسا نظام کو انسان تلاش کرے گا, جب وہ زمانہ تلاش کرے گا اس نظام کو, تو پھر اس وقت جب امام علیہ السلام اس تصور کو, جب اسی اسلام کو جو اسلام ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے, اسی کو جب بیان کریں گے تو سب کہیں گے سب کی نجات اسی نظام پر عمل کرنے میں ہے, دوسرا نظام چل ہی نہیں سکتا ہے, دوسرا نظام قابل عمل نہیں رہے گا, قابل عمل نہیں رہے گا. یہ اس وقت نظر آئے گا, اسی روایت کے اندر بھی تشبیہ موجود ہے. آپ اور ہماری مثال کیا ہے پتہ ہے؟ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے روایت کے مطابق کیا ہے, اخوان بولا ہے, آنے بھائی کہا ہے, سلام ہو میرے بھائیوں پر. اصحاب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں بھائی کہا, ہم آپ کے بھائی ہیں. کہا لا وانتم اصحابی, تم بھائی نہیں ہو, تم میرے اصحاب ہو, میرے ساتھی ہو. تو پھر اے اللہ کے رسول آپ کی نظر میں آپ کے بھائی کون ہیں؟ باپ نے یہ تشبیہ کی, ارشاد فرمایا کہ میں ان کو بھائی کہہ رہا ہوں کہ جو رات کی تاریکی میں پیدا ہوں گے, جیسا ہمارا رات کی تاریکی میں پیدا ہوں گے جنہوں نے سورج نہیں دیکھا ہے, اور رات کی تاریکی میں پیدا ہونے کے بعد سورج کو دیکھے بغیر سورج پر ایمان بھی رکھتا ہوگا اور سورج کا انتظار بھی کرتا ہوگا. زمانے ظہور اور زمانے غیبت کے درمیان میں وہی نسبت ہے جو دن اور رات میں ہے. رات کی تاریکی میں پیدا ہوا ہے, سورج کو دیکھا نہیں ہے, پھر بھی سورج پر ایمان رکھ کر سورج کا انتظار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. سورج کو دیکھ کر سورج پر ایمان لانا اور ہے, سورج کو دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی سورج کا انتظار کرنا اور. اور امام علیہ السلام کے جو ہے حالت انتظار کے اندر اس سے فائدے کی مثال بھی سورج سے دی ہے. کیا ارشاد فرمایا کشمسی, امام زمان کے بارے میں کشمسی, یہ سورج کے مانند ہے, جلجل احد صحاب, جس کو بادل میں چھپا لیا. یعنی زمانے کے امام کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں, ان احادیث کے اندر اللہ کے رسول بار بار سورج کی مثال دیتے ہیں. اب سورج کی آپ فضیلتیں بیان کرنا شروع کروں گا تو ٹیم تو بلکہ اسی میں ختم ہو جائے گا. آپ اس سے بہتر چاہتے ہیں سورج کیا ہے, سورج اتنا فیاض ہے اس سے فائدہ لینے کے لیے انسان کو سورج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, سورج کا فائدہ خود بخود جہاں ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ فیاض, سورج فیاض. اچھا سورج کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں روشنی ہے, اوپر جائیں گے تو اور روشنی ہے, اوپر جائیں گے تو اور روشنی ہے, اتنی روشنی ہے کہ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, اس سے زیادہ روشنی ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سورج کو مرکزیت حاصل ہے کہ باقی تمام ستارے و سیارے اس کے اطراف کے اندر ہے, اصل مرکز سورج ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں, اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاند روشن نہیں ہے, ستارے روشن نہیں ہے, اس کی روشنی بھی سورج کی وجہ سے روشنی ہے. سورج سے باقی ستارے سورج سے روشنی لے کے ہم تک پہنچاتے ہیں, چاند سورج سے روشنی لے کے. اسی طریقے سے امام علیہ السلام کو یہ تمام مرکزیت, اس نظام شمسی کے اندر سورج کو جو مرکزیت حاصل ہے, اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر امام کو بھی وہی مرکزیت حاصل ہے. اور جس طریقے سے باقی تمام جو ہے ستارے اور سیارے اس کے اطراف کے اندر اس کی کشش سے اس کے اندر موجود ہے, اسی طریقے سے کائنات بھی زمانے کے امام کے حوالے سے مرکز ہے. اور روشنیاں جو ہے وہ حقیقت میں چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے, ستاروں کی روشنی نہیں ہے, سورج سے حاصل کرتے ہیں. اس طریقے سے دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کمال نظر آتا ہے تو صاحب کمال سے لا کے وہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں. اور ایک خاص بات, اس کے بعد میں واپس آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف, کہ ستارے اور سیارے اس وقت چمکتا ہے جب سورج غائب رہتا ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے اسی جگہ ہوتے ہیں, لیکن سورج کی حرارت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد ستاروں کی روشنی بالکل غائب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ سب کچھ ہمیں روشنیاں اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ سورج پردے رہ کے اندر ہے. جب سورج ظاہر ہو گئے تو سب قسم کی روشنی خود بخود ہو جاتی ہے. اور ایک جو ہے یہ ایک مطلب اور بیان کر رہا ہوں سامنے. دوسرا ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک دوا کا ایک اثر ہے, ایک کھانے سے انسان کا انسان کے نظام کے اندر کتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے, ایک نمک تھوڑا زیادہ ہونے سے, شوگر تھوڑا زیادہ ہونے سے. ہر ایک عمل کا ایک رد عمل ہے, ہر ایک عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے. تو کیا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اتنے مظالم ہو جائے اس کا کوئی رد عمل نہ ہو؟ ناممکن ہے. جب ہر عمل کا کوئی رد عمل ہے, ریکشن ہے, اس کا اثر ہے, تو پھر اتنے ہونے والے مظالم کا بھی ایک رد عمل ہے. جب ظلم بڑھ جائے تو پھر عدل بھی ضرور بڑھے گا. تو لہٰذا ان مظالم کے رد عمل کے نتیجے کے اندر امام علیہ السلام کا آنا بھی انسان کے عقل کے عین نزدیک ہے, عین قرب ہے, عین نزدیک ہے. تو یہ زمانے کے امام کے حوالے سے اس کا نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. ان میں سے چند چیزیں جو ہے جس کو شرائط ظہور کہا جاتا ہے, جب آپ درس میں لیتے ہیں. ایک تو ہے علائمات ظہور. ہم علائمات ظہور اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے, ہمیں صرف جاننا ہے, سننا ہے. یمانی آئے گا, سفیانی آئے گا, سورج کیسا ہوگا, یہ ہوگا, یہ سب سننے کی چیزیں ہیں, اس میں عمل کی چیزیں نہیں ہیں. عمل کی چیزیں یہ ہیں کہ امام پردے ریب میں اس لیے ہے کہ امامت جو کہ نعمت کبرا ہے اس کی قدردانی نہیں ہوئی. علی جیسے موجود تھے لیکن قدردانی نہیں ہوئی. امام حسین کاظم 14 سال جیل میں رہے, کوئی قدردانی نہیں ہوئی. اور باقی ائمہ علیہ السلام زندگی بھر سامرہ میں رہے, لوگوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا. تو اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی نعمت کی قدردانی نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے اس نعمت کو اسے چھین لیتا ہے, کہ جب انسان کفران نعمت سے باہر آتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے. نعمت کبرا امامت کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے، نعمت کی قدردانی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ پردہ غیب کے اندر موجود ہے. امام علیہ السلام اسی وقت تشریف لائیں گے کہ جب انسان اس نعمت کی قدردانی کرنا شروع کرے اور انسان اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرے، پروردگار ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نہیں دیا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر جب یہ نعمت اگر مجھے مل جائے تو میں اس کی قدردانی کروں گا. اچھا، یہاں سے ضمن میں ایک بات اور بھی کروں، آپ نے ٹیسٹ کے لیے ہوگی. ابھی آپ کسی میں ابھی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کچھ چیزیں میں پڑھوں گا تو یقین یہاں نہیں ہے تو کسی اور جگہ پڑھے تو اعتراض کریں گے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، ذہن تو قبول نہیں کرتا ہے، عقل قبول نہیں کرتی. ہم حدیث سے زیادہ، قرآن سے زیادہ اپنی ذہن اور اپنی عقل اور اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شیطان کا اور ملائکہ کا قصہ بار بار بیان کرتا ہے، اسی لیے بیان کرتا ہے، شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملائکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خون ریزی کرے گا، انسان فساد کرے گا. خدا نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. ملائکہ عقل کل ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس انسان کو خلیفہ بنا رہے تو خون ریزی کرے گا، یہ تو فساد کرے گا. اس کے بعد پھر سجدے کا حکم ہوتا ہے، سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فساد اور خون ریزی انسان کے اندر موجود ہے، وہیں سے گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ خون ریزی اور فساد کا جڑ خود ملائکہ کے سب کے اندر موجود ہے، جس کا نام شیطان ہے. جو یہ بیان کر کے خدا سمجھاتا ہے کہ جہاں عقل اور وحی کا ٹکراؤ ہو جائے وہاں وحی کو تقدم حاصل ہے، عقل کو تقدم حاصل نہیں. جب ملائکہ کی عقل ناکارہ ہے وحی کے مقابلے میں تو ہماری عقل کی کیا حیثیت ہے؟ والد یہ کر رہا تھا کہ میں امام زمان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کروں تو آپ کہیں گے کیسا ہو سکتا ہے، پھر میں بتاؤں گا امام علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہے اس زمانے کے لوگ کیسے تھے. ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو پتا ہے کہ جب امام نے فرمایا ہے تو یہ وحی ہے، یہ اللہ کا ہے، بس مجھے لکھنا ہے، چاہے لوگ میرا مذاق ہی کیوں نہ اڑائے. مثال کے طور پر امام خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ سے خطبہ دیں گے، ساری دنیا والے، دنیا کے اندر جتنے افراد ہیں، وہ سب امام علیہ السلام کے کلام کو سنیں گے. اگر ہم ہوتے تو کہتے ہیں مولا میں کیسا لکھوں کہ مکہ میں ایک آدمی خطبہ دے دیں اور تمام دنیا والے اسے سنیں، کیا لوگ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ یہ نہیں سوچتے. کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے ناممکن ہے، عقلی لحاظ سے ناممکن ہے کہ مکہ کے اندر وہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ خطبہ دے دیں، پوری دنیا والے سنیں. پھر امام فرماتے تم لکھو نفقل سنیں گے کہ امام علیہ السلام خانہ کعبہ پر ٹیک لگا کے خطبہ دیں گے اور ہر انسان جہاں بھی ان کو دیکھیں گے. کہ مولا میں کیسا لکھوں گے، لوگ مذاق تو نہیں اڑائیں گے. درست ہے، آج سے جو 14 سال 13 سال 14 سال پہلے یہ چیزیں لکھنا اور ہمیں بیان کرنا ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ دنیا مذاق اڑا دے، چونکہ میرے مولا نے فرمایا ہے تو مجھے لکھ دے. کہ ہم دیکھیں گے ہم سنیں گے، یہ والا جملہ تو شاید بالکل لوگ ہنسنا شروع کر دیں اس زمانے کے اندر. جب آپ نے فرمایا کہ زمانے کے امام خطبہ عربی میں دیں گے، جب انسانوں کے کان تک یہ خطبہ پہنچے گا تو وہ اپنی زبان میں اس کو سمجھیں گے، ترجمہ ہو کے خود بخود پہنچے گا. اسی طریقے سے بہت ساری اور بہت سی چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے سورج کا پلٹ کے واپس آ جانا، پہلے کے نظام شمسی کے اندر سورج واپس پلٹ کے آ جائے تو یہ سارے ستارے سیارے گر جائیں گے، تباہ ہو جائے گا. بہت سے ایسی چیزیں ہیں جب امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بات کرنا شروع کرے تو انسان کی عقل کہے گی کیسے ہو سکتا ہے، کیسا امکان ہے، کس طرح ممکن ہے ایسا ہو جائے. اکثر سوال بھی کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام آئیں گے تو پھر یہ ایٹم بم کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. تو میرے خیال میں ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں اس کو دوسرے الفاظ میں آسان کر کے سمجھا دوں گا. بس اتنا سمجھے، اتنا عقیدہ رکھے کافی ہے کہ جسے قرآن نے کہا ہے بقیۃ اللہ، جس کو اللہ نے ذخیرہ کر کے محفوظ رکھا تھا. ہے تو غدیر سے متعلق ہے یہ، لیکن میں یہاں پر اس کو پیش کر رہا ہوں. جب غدیر کے دن کہتا ہے نا کہ آج آدم بھی خوش ہوئے، عیسیٰ بھی خوش ہوئے، کیوں خوش ہوئے؟ تو وہ روایت وہ آپ سنتے ہیں. غدیر کے دن سب کی عید ہے، ملائکہ کی عید ہے، انبیاء سب کی عید ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ کیسے عید ہے؟ اس کا مختصر جواب یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مسجد بناتا ہے، امام بارگاہ بناتا ہے، اور جب وہ مسجد امام بارگاہ جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ اپنیوں کے لیے جلسہ رکھتے ہیں. جب مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد جلسہ رکھتے ہیں، تو جب جلسے کے اندر آتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ اس میں حصہ لیا ہے، وہ آنے کے بعد پھر کیا ہے، جس نے پنکھا لگایا ہے وہ پنکھا کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، جس نے دروازہ لگایا ہے وہ دروازے کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، جس نے فرش کا انتظام کیا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مکمل ہو گیا ہے. اسی طریقے سے غدیر کے دن جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب اللہ نے کہا کہ نعمتیں مکمل ہیں، دین مکمل ہوئے، دین مکمل ہوا تو پھر آدم بھی خوش ہوئے، موسیٰ بھی خوش ہوئے، چونکہ سب نے حصہ ڈالا تھا اس کے اندر، وہ سب حصہ دار تھے اس کے اندر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا کے سنت عطا تو سب خوش ہو جاتے تھے. اس طریقے سے مسجد بننے سے مسجد میں حصہ ڈالنے والا سب خوش ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے زمانے کے امام جو تمام انبیاء کا محنتوں کے لیے اللہ نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے. اور اس کے اندر جو کمالات ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے کمالات بھی ہے، حضرت موسیٰ کے کمالات بھی ہے، رسول خدا کے کمالات بھی ہے، تمام انبیاء کے کمالات کو اللہ نے اس کے اندر جمع کر کے رکھے. تب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کو سب کو سمجھنا تو بڑا مشکل کام ہے، آسان والا سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب سب تمام انبیاء کے کمالات ان کے اندر موجود ہے تو پھر حضرت سلیمان کے کمالات بھی اس کے اندر موجود ہیں. جب حضرت سلیمان کی حکومت کے بات کریں تو پھر ہم اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بادلوں پہ سفر کرتے تھے، تمام لشکر سمیت سفر کرتے تھے. یہ ایک بات ہو گئی. پھر قرآن کہتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کے اندر وجود کا اور سمجھ میں نہ آنے کا شائبہ تو نہیں. خالد یہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان جب وادی نمل سے گزرے، یعنی وہ جہاں چونٹیاں آئے وہاں سے گزرے، تو حضرت سلیمان نے یہ سنا کہ ایک چونٹی باقی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی جلدی سے بلوں کے اندر چھپ جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں ناگہانی طور پر، لا علمی طور پر، لاشعوری طور پر تمہیں کچل نہ دے. بس یہ اتنا ہی سمجھا اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نمائندے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے حکومت کرنے والے ہیں، وہ انسانوں کی باتیں تو کیا، وہ پرندوں اور یہاں تک کہ حیوانات کی باتیں بھی سنتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹی کی باتیں بھی سنتے ہیں. ایک تو یہ موضوع ہے، اور دوسرا جو اہم موضوع یہ ہے کہ حکومت اسلامی کے اندر انسان کی عقل کتنی آگے بڑھے گی، مومن کی عقل میں کتنا اضافہ ہوگا، 40 گنا اضافہ ہوگا، 28 حروف ہیں ان میں سے 2 کی ترقی جو ابھی ہمارے سامنے ہے، جب امام ظہور فرمائیں گے پہلے 2 کو مکمل کر کے باقی 25 کی تعلیم دیں گے، یہ سب پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچے گا. وہ تو شاید ہمارے ادراک سے بہت بلند ہے. تو حضرت سلیمان کے قصے کے اندر خدا بیان کرتا ہے کہ حجت خدا وہ ہے، اللہ کے نمائندے وہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ تو جانتے ہی ہے، حجت خدا کے ہونے کے بارے میں چونٹیاں بھی جانتی ہے کہ یہ حجت خدا ہے، یہ اللہ کے نمائندے ہیں. یہ نہیں کہا کہ سلیمان ایسا کرے گا، سلیمان کا لشکر جو ہے ہو سکتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے ہم جائے کچل جائے، وہ بھی کہا ہے وہم لا یشعرون. وہ اندر، یعنی یہ وہاں اس حکومت اسلامی کے اندر بسنے والے حیوانات کے شعور اس حد تک بلند ہے کہ امام تو خیر نمائندہ الہی تو نہیں کرے گی، اس کے اندر بسنے والے بھی چونٹی پر ظلم نہیں کرے گا، مگر یہ ہے کہ لاشعوری طور پر غلطی نہ ہو جائے. یعنی میں انسانوں کے شعور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس چونٹی کے شعور کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اگر امام زمان کی حکومت نہیں ہے، حضرت سلیمان کی حکومت ہے، حضرت سلیمان کے ساتھ پورا لشکر موجود ہے، اور ان لشکر والے اگر جان لے تو چونٹی کو ناحق قتل نہ کرے، اور اگر غلطی ہو جائے تو وہم لا یشعرون، اس لیے ہوگا کہ ان کو شعور نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہیں نقصان نہ پہنچائے. اچھا اس کے بعد پھر وہ واقعات قرآن میں تو نہیں ہے، تو سورہ نمل پورا سورہ ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ حجت خدا اللہ کے نمائندے چونٹی کی آوازیں ان کی باتیں سمجھتے بھی ہے سنتے بھی ہے، تو آپ اندازہ لگا دیں کہ جو چونٹی کی آواز سنے ان کی باتیں سنے اور قرآن کے اندر اس کو بیان کرے، جو خدا بیان کرے، اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ وہاں اترنے کے بعد پوچھا بھی نہیں کہ کس چونٹی نے یہ کہا تھا، وہی چونٹی جس نے کہا تھا اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھ دی، اس سے اندازہ لگا دیں جب سلیمان کا یہ عالم ہے، اس کی حکومت کی حد یہ ہے، تو پھر وہ جس کو اللہ نے ذخیرہ کر کے رکھا ہے، جس کے بارے میں 150 سے زیادہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اس کی حکومت کا کتنا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، یہاں پر ایک مولا کے حوالے سے ذہن میں آتا ہے ایک واقعہ، اہل سنت کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں، اصلی سنت تو ذہن میں نہیں ہے، بہرحال راوی کہتا ہے کہ میں علی کے ساتھ صحرا سے گزر رہا تھا، میرے ذہن کے اندر صرف خیال آیا کہ ابراہیم کتنے بڑے نبی تھے کہ پرندوں کو ذبح کیا اور ان کو حیات دی اور ان کو پرواز دی، کہتے میں نے سوچا بھی تھا کتنے میں علی نے اشارہ کیا پرندے کو اور ذبح کیا اور کتنے پرندے میرے سامنے علی علیہ السلام نے زندہ کر کے پرواز کیا، میں نے بیان نہیں کیا تھا، سوچا تھا صرف، تصور کیا، اور غصہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ ذہن میں آیا، پھر کہتے میں آگے بڑھا اور چونٹیاں دیکھنے کے بعد سورہ نمل کی آیت یاد آئی کہ حضرت سلیمان کتنے بڑے نبی تھے کہ چونٹیوں کی باتیں بھی سمجھتے تھے اور سنتے تھے، کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہی تھا، علی نے اپنے دست مبارک میرے کان کے اوپر رکھ دیا، میں نے بھی چونٹیوں کی آوازیں سننے لگا اور میں بھی ان کی باتیں سمجھنے لگا، صرف دست مبارک میرے کان کے اوپر رکھ دیا تھا کہ میں نے بھی چونٹیوں کی آوازیں میں نے سنی اور ان کی باتیں سمجھنے لگا، پھر پوچھا تو جب تم نے سنا ہے تو کیا کہہ رہا تھا، وہ سورہ نمل ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ چونٹی آواز دے رہی تھی کہ جلدی سے بلوم کے اندر چھپ جاؤ، کہیں کہیں سلیمان اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، یہ کہتا ہے جیسے ہی علی نے میرے کان کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں نے یہ سنا کہ ایک چونٹی بلند جگہ پہ جا کے آواز دے رہی تھی، جلدی بلوں سے باہر آ جاؤ، وہ یہاں سے گزر رہے جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، باقی کرامات اور معجزات جو اماموں کے آپ سنتے ہیں، آپ ادراک کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا دیں کہ کس عظیم حکومت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کی عقل کے بالکل عین مطابق ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، شروع کے اندر جب کہا جاتا ہے جس کو زیادہ علم نہ ہو اور اسلام حجت خدا کی قدرت کا اندازہ نہ ہو، یہ کہتا ہے کہ مردہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، رجعت جسے کہتے ہیں واپس آ جائیں گے، یہ کو تعجب کیا بات ہے، ہو چکی ہے رجعت تو کتنی دفعہ ہو چکی ہے، یہ خود حضرت ابراہیم نے جیسا پرندوں کو ذبح کیا وہ ذبح کر کے دوبارہ حیات دی، یہی رجعت ہے، مرنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے مردے کو زندہ کر چکے ہیں، یہی رجعت ہے، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال مردہ رہنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آئے، یہی رجعت ہے، یعنی اور پوری بستی کا ذکر ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو، قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ رجعت نہ فقط ناممکن ہے بلکہ ہو چکی ہے، تو قرآن نے بیان کیا ہے، کوئی احادیث میں نہیں ہے، حدیث کے اندر تو سے بھی زیادہ ہے، جس میں حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ شاید یہ حدیث جھوٹی ہو، یہ قرآن ہے، تو رجعت بھی ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، تو زمانے کے امام علیہ السلام کے حوالے سے ان کی حکومت کے حوالے سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ حکومت کا انداز کیا ہوگا، تصور کیا ہوگا، ایک بیچ میں ایک جملہ چلے اسے چل کر کے رکھ لیتا ہوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام جو ہے اس کا ادراک، اس کے بارے میں معلومات رکھنا ان میں سے ایک ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں کہ پروردگار یہ نعمت کبریٰ جو ہماری نظروں سے اجل ہے، اس وجہ سے چونکہ ہم اس کی قدردانی نہیں کر رہے تھے، انسان اس کا قدردانی نہیں کر رہا تھا، اس نعمت کی قدر نہیں کر رہا تھا، اور جب تک امام علیہ السلام کے بارے میں یہ وعدہ نہ ہو کہ قدردانی ہوگی، اس وقت تک امام السلام پردے غیر کے اندر رہیں گے، میں دوبارہ ختم کرنے کی اسی کی طرف آ رہا ہوں، رجعت کے حوالے سے بدل انسان کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، قصہ سنا کے آج کم سے کم آج کے حد تک 10 وقت ماں باپ حج بھی جاتے ہیں، خدا ہم سب کو بار بار حج نصیب فرمائے. اور حج جب میدان عرفات کے اندر، یہ اتنا بہت بڑا عمل ہے، میدان عرفات کے حوالے سے حدیث ہے کہ اگر میدان عرفات کے اندر وقوف کرنے کے بعد کوئی سم آدمی یہ سوچے پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوا یا نہیں ہوا، امام نے فرمایا یہ سوچنا بھی گناہ ہے. اچھا جو ہے وہ کم سے کم گناہان گزشتہ کا کفارہ ہے. ماں باپ ہے دونوں، حج پہ جائے واپس آ کے گھر پہنچا تو پورا شہر گھر کے اندر جمع، اسے کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کا جو جوان بیٹا جو عاشق امام زمان ہے اس کا انتقال ہوا. پتہ چلا ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. اب یہ دونوں ماں باپ جو ہے حج کر کے گناہوں سے آزاد ہو کے آ جائے، ظاہر ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے جو سب سے زیادہ حساس کون ہے، ظاہر ہے کہ ماں ہے، جو زیادہ حساس ہے وہ زیادہ مقام رکھے. خواب کے اندر جب یہ خاتون یعنی اپنے بیٹے کے لیے جب زیادہ گریہ کر رہی تھی تو خواب کے اندر وہ بیٹا آ کے کہتا ہے اماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا آپ کے لیے، آپ کی جدائی پر، آپ کی موت پر، آپ کی قبر کے اندر جانے پر، آپ کی جدائی پر رو رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ خواب کے اندر وہ جوان کہتا ہے اماں عاشق امام زمان سے موت کا کیا تعلق، قبر کا کیا تعلق ہے، حساب کتاب کا کیا تعلق؟ تو ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا مگر تو مرا نہیں ہے، پھر کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح. وہ جوان کہتا ہے کہ آپ جانتی ہے کہ میں تو عاشق امام زمان، عاشق امام زمان، عاشق کی علامت کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر معشوق کو تلاش کرتا ہے، حج پہ جاتا ہے تو امام زمان کو تلاش کرتا ہے، ماہ رمضان کے اندر بہترین روزہ دار کو تلاش کرتا ہے، نماز کی حالت کے اندر بہترین نمازی کو تلاش کرتا ہے، ہر جگہ معشوق کو تلاش کرتا ہے، یہ شرک کی علامت ہے. کہتے والدین گرامی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں عاشق امام زمان ہوں، میں ہر جگہ امام کو تلاش کرتا ہوں، امام کی تلاش میں رہتا ہوں. کہ امام کا عاشق سر موت کا کوئی تعلق نہیں ہے، قبر کا کوئی تعلق نہیں ہے، برزخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہا میں عاشق امام زمان امام کے انتظار میں تھا، جب میری آنکھ کھلی تو سامنے اس سے کہیں زیادہ جو میں نے امام کے بارے میں سوچا ایک نورانی شخص کو دیکھا، جس کے بارے میں اس حد تک میں نہیں سوچا تھا کہ اتنا نورانی ہوگا. میں نے اس کو اپنے زمانے کے امام سمجھا اور جا کے تیزی کے ساتھ السلام علیکم صاحب زمان کہہ کر کے قدموں پہ گر گیا. اس نورانی شخص نے مجھے پاؤں سے اٹھایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہنے لگے کہ میں زمانے کے امام نہیں ہوں. میں نے کہا کہ آپ، میں امام زمان کے حوالے سے میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ آپ حسین ہیں، اس سے زیادہ آپ نورانی ہیں، تو پھر آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، اس وقت تم چوتھے آسمان پہ پہنچے ہو اور میں بھی زمانے کے امام علیہ السلام کا انتظار میں ہوں، تم بھی انتظار کرنے والے. پتہ چلا جو صحیح معنی میں جو عاشق امام زمان ہوتا ہے، چونکہ اس کو پلٹ کے دنیا میں آنا ہے، لہٰذا وہ چوتھے آسمان پہ پہنچے. وہ کہتا ہے کہ والد گرامی میں حضرت عیسیٰ کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ہم بھی زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی چوتھے آسمان کا انتظار کر رہے ہیں. والد گرامی سے وہ کہتا ہے کہ والد گرامی میری جدائی پر گریہ نہ کر، اپنے زمانے کے امام کی جدائی پر زیادہ گریہ کر. آپ کا امام آپ کے بیٹے سے زیادہ حسین ہے، آپ کا امام کے اندر آپ کے بیٹے سے زیادہ کشش موجود ہے، آپ گریہ کرنا ہے تو امام کی جدائی پر گریہ کریں، میری جدائی پر. جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ امام کے اندر کتنی کشش ہے، امام کی آواز میں کتنی کشش ہے. ان شاء اللہ کا موقع ملے تو کل عرض کروں گا. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علیہ السلام اور تمام ائمہ کی، خاص طور پر سرکار جو جس کی حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار اس امام کی معرفت ہمیں عطا فرمائیں، امام علیہ السلام کے انصار و عوان میں ہمارا شمار فرمائیں، اور ان کا صحیح انتظار کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائیں، اور امام علیہ السلام کی نظر کرم ہمارے اوپر شامل حال فرمائیں، اور امام علیہ السلام جن کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اس خوش قسمت افراد کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائیں، اور امام علیہ السلام کے بارے میں سفارش کرتے رہتے پروردگار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تو ہم سب کو ان کے بہترین افسار اور اعوان کے محبین میں ہمارا شمار فرمائیں. اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوہ، زیادہ عبادات و مناجات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے تمام ناقص اعمال کو قبول فرما، ہمارری حاضری کو اللہ کی بار خدا امام کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد. آخر میں سورہ فاتحہ کے اہتمام سے تمام مرحومین کے لیے ہمارے اپنے مرحومین کے لیے شہداء کے لیے ہارے واقعے کے تمام شہداء سے بلند درجات کے لیے سورہ الفاتحہ